لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی لوط پر رحم فرماوے، پکی بات یہ ہے کہ وہ مضبوط پناہ کے اندر اس وقت موجود تھے، مضبوط پناہ حاصل کر رہے تھے، یعنی اللہ کی پناہ میں تھے جس وقت پر بستی کے لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، لیکن مشکلی کی گھڑی میں ان کو یہ ظاہری اسباب کی طرف، ظاہری خاندان کی طرف نظر گئی، اور اگر میں رہتا قید خانے میں جتنا عرصہ یوسف رہے تھے، پھر اگر مجھے بادشاہ کی طرف سے بلانے والا آتا تو میں فوراً اس کے بلاوے کو قبول کر کے جیل سے نکل جاتا، یعنی براءت طلب کرنے کا مطالبہ نہ ہوتا کہ پہلے ان تہمت لگانے والی عورتوں کو پوچھو کہ ان اس معاملے میں بادشاہ کا کیا خیال ہے، یہ معاملے کی صفائی کی میں فکر نہ کرتا بلکہ فوراً نکل جاتا. گویا یوسف علیہ السلام کا صبر بڑا عجیب ہے کہ انہوں نے جیل سے نکلنے میں جلدی سے کام نہیں لیا، بلکہ پہلے اپنے اوپر آئی ہوئی تہمت کی صفائی کرائی. میرا معاملہ ہوتا تو میں فوراً جیل سے نکل جاتا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبیل التواضع ارشاد فرمائی، یعنی کہ جیل سے باہر نکل کر کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. اس واسطے جی یہاں تو ترجمۃ الباب، یہ روایت تو پہلے دو چار مرتبہ آئی ہے، یہاں تو بس یوسف علیہ السلام کا روایت میں نام ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا. جی
وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فزيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، قالت بينما أنا مع عائشة جالستان إذ وجدت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول فعل الله بفلان وفعل، قالت فقلت لما، قالت إنه لما ذكر الحديث، فقالت عائشة أي حديث، فأخبرتها، قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم، فقرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه، قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به، فقعدت فقالت والله لئن خلفت لا
حلفت،
والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل، فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد.
یہ ام رومان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، یہ ایمان پر تھی، ایک بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس کو پھر آپ نے چھوڑ دیا تھا، قتیلہ بنت عبد العزا، اور حضرت ام رومان ایمان لائی تھی، ام رومان بنت عائشہ ان کا نام ہے. ابھی ام رومان کب تک زندہ رہی، اس مسئلے کے اندر دو رائے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لمبے زمانے تک حضرت ام رومان زندہ رہی، اور اسی قول کو بہت سے اکثر حضرات نے راجح قرار دیا ہے. اگر ام رومان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبی ہوئی ہے تو حضرت مسروق کا ان سے سیما صحیح ہے, اور یہ حدیث کی سند متصل قرار دی جائے گی, اور یہی راجح قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ام رومان سن 6 ہجری کے اندر وفات آ گئی تھی. وہ قول اگر لے گئے تو حضرت مسروق کا حضرت ام رومان سے سیما ثابت نہیں ہوگا, لیکن اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے کہ حضرت ام رومان سن 6 ہجری میں وفات پا گئی تھی. بہرحال راجے قول کے مطابق حضرت مسروق کا حضرت ام رومان سے سیما ثابت ہے, اور یہ سند متصل سے روایت ہے. ام عائشہ حضرت ام رومان کہتی ہے, اصل تو مسروق رحمت اللہ علیہ نے ان کو سوال کیا, اما قیل فیہا ما قیل, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس وقت کے متعلق کچھ باتیں مجھے بتلائیے. تو سائل ہے مسروق, اور سوال کیا حضرت ام رومان کو کہ حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی واقعی افق پیش آیا, اس کے متعلق آپ مجھے کچھ تفصیلات بتلائیے. تو حضرت ام رومان نے وہ تفصیلات بیان فرمائی. قالت کی فاعلہ ام رومان, مسروق کے سوال پر انہوں نے تفصیلات بتلائی. بینما انا مع عائشہ جالساتانی, اس درمیان کے میں عائشہ کے ساتھ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, ماں بیٹی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ ولجت علینا امرأة من الانصار, ایک انصاری عورت ہمارے پاس آئی, یہ تھی ام مستح, حضرت مستح ابن اثاثا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت مستح کی والدہ ہوتی ہے ام مستح, وہ آئی. اذ ولجت علینا, ہمارے پاس آئی ایک انصاری عورت ام مستح, وہی تقول, اور وہ آ کر کے یوں بولنے لگی, فعل اللہ بفلان وفعل, اللہ تعالیٰ فلانے کے ساتھ یعنی میرے بیٹے مستح کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرے, یعنی اس کو اللہ ہلاک کرے. ہویا کہ ماں سگے بیٹے کے لیے بد دعا کر رہی ہے, ام مستح نے بد دعا کی حضرت مستح کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فلانے کے ساتھ یعنی مستح کے ساتھ ایسا کرے ایسا کرے, یعنی ہلاک کرے, ان کے لیے بددعائیہ جملہ بولا. یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام رومان بیٹھے ہوئے تھے, اس درمیان جو ہے انہوں نے اس طرح کا جملہ اپنی زبان سے نکالا. ایک روایت میں تعیس مستح کا لفظ بھی آیا ہے کہ ام مستح نے کہا کہ مستح ہلاک اور برباد ہو جائے, یہ جملہ بولا. اور وہ کہ حضرت عائشہ ام مستح کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جب گئی تھی تو واپسی میں دوپٹہ پیر میں پھنس گیا, اور اس کی وجہ سے وہ گر گئی یا گرنے جیسی ہو گئی, اس موقع پر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تئیس مستح, کہ مستح برباد ہو جاوے. دراصل یہ عربوں کا محاورہ ہے, جیسے اپنے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا, اب اس کے گھر لوگ تعزیت کے لیے جاوے کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ جھگڑا ہوا, فلاں آدمی نے تمہارے گھر والوں کو مارا. تو جیسے ان کے گھر جائیں گے, وہاں جاتے ہی عورتوں کی ایک عادت ہے غلط جملے بولتے ہوئے جائیں گے, فلانا نے اس نے ایسا کیا نا, مرے گیو پھٹی موتے تو وہ اچھا. اکھا گاما والا دکھی سے رہنا تھی، اس طریقے سے بولتے ہوئے جائے گی دوسری عورتیں بھی. اس طرح حضرت مستح کی والدہ یہ جملے بولتے ہوئے وہاں پہنچی تو بہت تعجب ہوا حضرت ام رومان اور حضرت عائشہ کو، ایک سگی ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے ایسے برے الفاظ استعمال کرے، حالانکہ وہ بدری صحابی ہے، صحابہ میں بھی اونچا مقام رکھتے ہیں. قالت، حضرت ام رومان کہتی ہے، فقلت لی ماں، ارے ام مستح بول تو کھری کہ تو مستح کے لیے ایسی بد دعا کیوں بول رہی ہے، بول کیوں بد دعا بول رہی ہے. قالت، تب ام مستح کہنے لگی، انما نما ذکر الحدیث، اس نے فساد کی نیت سے بات پھیلائی ہے، افق والی، فساد کی نیت سے بات پھیلائی ہے افق والی، یعنی اصل تو افق کی بات چلی تھی عبداللہ ابن ابی کی طرف سے، وہ اس کا بانی اور مجید، اسی نے اس بات کو جاری کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اس میں سے تھے ایک مستح رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تو کہا کہ مستح فساد کی نیت سے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس کے چرچے کرتا ہے. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ کو خبر ہی نہیں تھی، یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو عفق کا واقعہ ہوا تو حضرت عائشہ کو اس کی بالکل خبر ہی نہیں تھی. اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کچھ دنوں سے ان کے بارے میں ذرا الگ الگ تھا، یعنی حضور ان کے ساتھ پہلے جیسی محبت کا برتاؤ، پہلے جیسی بے تکلفی، یہ سب نہیں فرما رہے تھے. حضرت عائشہ کو احساس بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور موڈ میرے بارے میں کچھ بدلا ہوا ہے یہ، اور پھر وہ اجازت لے کر اپنے والد کے گھر چلی گئی تھی. ان کو قطعاً خبر نہیں کہ پورے مدینہ میں میرے لیے کیا غلط چرچے ہو رہے ہیں، کتنی جو ہے وہ بولی بھالی تھی اور عام لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والی تھی. کیونکہ کس کو ایسا ہوئے جس کو خبر ہی نہ ہوئے اس کے متعلق بات ہوئے، جو سب سے الگ تھلگ رہے، کسی گروپ کے اندر نہ رہے، اسی کو ایسی بات کی خبر ہوتی ہے، ورنہ جو کسی گروپ میں ہو تو کوئی نہ کوئی جو ہے خبر شیئر کر ہی ڈالے، اس لیے پتہ چل ہی جاوے. یا یہ کہ کسی کے اوٹلے پر چورے چبوترے پر بیٹھنے کی عادت ہوئے تو وہاں سے پتہ چل جاوے. لیکن حضرت عائشہ سب سے اس طرح زاہدانہ زندگی گزارنے والی عورت تھی، اس لیے پتہ ہی نہیں ان کو کہ میرے لیے پورے مدینہ میں یہ چرچے ہو رہے. فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے پوچھا، ایو حدیث، کون سی بات. فاخبرتها، تو اب ام مستح نے پوری تفصیل بتلائی، ارے عائشہ ام رومان تمہیں معلوم ہی نہیں ہے وہ جو وہاں غزوہ بن المصطلق سے واپسی میں جو واقعہ ہوا تھا کہ تمہارا ہار گم ہو گیا، تو قضاء حاجت کے لیے گئی اور پھر تو وہاں رہ گئی اور واپسی میں حضرت صفوان کے ساتھ تو آئی، تو اس معاملے کو لے کر کے عبداللہ ابن ابی نے پورے مدینہ میں تمہارے لیے غلط باتوں کا چرچا کر ڈالا ہے، پوری بات سنائی اس موقع پر. فاخبرتها، تب حضرت ام مستح نے حضرت عائشہ کو پوری بات کی اطلاع دی. قالت، یہ بات سن کر کے وہ تو حیران رہ گئی کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، میرے بارے میں یہ کیا چرچا ہو رہا ہے. فسمعہ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، کیا میرے ابا جان نے سنا یہ واقعہ، اور میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کیا یہ واقعہ، ان کو معلوم ہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے. تو ام مستح کہنے لگی، کیوں نہیں، تمہاری تمہارے ابا ابو بکر نے بھی سنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا ہے. اکثر حضرات نے قالت کی فاعلہ ام مستہ کو قرار دیا ہے. ام مستہ کہنے لگی کہ ابو بکر کو بھی معلوم ہے اور تمہارے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورے واقعے کی خبر ہے. بس بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قالت کی فاعلہ والدہ, یعنی ام رومان نے یوں کہا, ہاں ہاں ابو بکر کو بھی خبر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہے. بس یہ بات سنی تو چونکہ حضرت عائشہ بڑی پاک دامن نیک عورت تھی اور ان کے اوپر کوئی بلا وجہ تہمت لگاوے تو یہ بات سن کر اتنا اثر لیا اتنا اثر لیا, فخرت مغشیاً علیہا, تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑی. حضرت عائشہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑی, اس لیے کہ واقعتاً عفیفہ عورت تھی, بھولی بھالی عورت تھی, اس طرح کی تمام حرکتوں سے بہت دور تھی, اور کوئی ان کے متعلق اتنی گندی بات چلاوے تو اس کا طبیعت کے اوپر اثر ہونا لازمی چیز تھی. اس لیے اس وقت پر ام مستہ بے ہوش ہو, ام مستہ نے جب سنایا تو حضرت عائشہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاقت, جب افاقہ ہوا ام مستہ کا, ارے حضرت عائشہ کو جب افاقہ ہوا تو اس وقت کے اوپر ان پر بخار کا لرزہ طاری تھا, کپ کپی والا بخار آیا ہوا تھا, یعنی بخار بھی اور پوری کانپ رہی تھی, کپ کپی والا بخار تھا, لرزہ طاری ہو گیا تھا. اتنا ٹینشن حضرت عائشہ نے لے لیا اس واقعے کی وجہ سے. بس اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال ما لہذہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی گھر والوں کو پوچھا عائشہ کو کیا ہوا. قلت, ام رومان نے کہا, ہما اخذتہا من اجل حدیث تحدث به, ان کو بخار نے آ کر پکڑ لیا ہے اس بات کی وجہ سے جو عائشہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے, بخار نے پکڑ لیا ہے اس بات کی وجہ سے جو عائشہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے, یعنی اللہ کے رسول عائشہ کے متعلق جو باتیں بیان کی جا رہی ہے نا, ان باتوں کی وجہ سے عائشہ کو تو کپ کپی والا بخار آ گیا. یعنی واقعی عفق کا عائشہ نے اتنا اثر لیا ہے کہ ان کے اوپر کپ کپی والا بخار طاری ہو گیا ہے. اتنے میں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہاں بہت اختصار کیا ہے راوی نے, فقعدت, حضرت عائشہ اٹھ بیٹھی, فقالت, کہنے لگی, واللہ لئن حلفت لا تصدقونی, خدا پاک کی قسم اگر میں قسم کھا کے بھی کہوں کہ میں پاک ہوں تو ابھی تم میری تصدیق نہیں کرو گے. اس لیے کہ پورے مدینہ میں اس وقت کے اوپر ٹاک آف ٹاؤن یہی بنا ہوا ہے, شہر کا موضوع بحث یہی بنا ہوا ہے, اسی لیے میں قسم کھا کے بھی کہوں تو تم لوگ میری تصدیق کرو گے نہیں کہ میں بری ہوں, میں پاک ہوں, میں نے کوئی قصور نہیں کیا, کوئی میری بات نہیں مانے گا. وَلَئِنْ اَعْتَذَرْتُ, اور اگر میں معذرت چاہوں, لَا تُعَذِّرُونِ, تو تم میرے عذر کو قبول نہیں کرو گے, تم میرے عذر کو قبول نہیں کرو گے. یعنی اس وقت پر لوگوں کی باتیں سن سن کر کے تم لوگوں پر اتنا اثر ہوا ہے کہ میں قسم کھا کے بھی کوئی بات کہوں نہیں تو تم مانو گے نہیں, میں عذر پیش کروں گی نہیں تو ابھی عذر تم قبول کرو گے نہیں. یعنی باہر کے چرچے کا تم لوگوں کے اوپر اتنا اثر ہے کہ تم میری بات مانو گے نہیں, اور باہر جو چرچا ہو رہا ہے اسی بات کو تم لوگ مانو گے اور میرے متعلق تم لوگ یہی بات کہو گے. فمثلی ومثلکم, كمثل يعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. سو میری حالت اس وقت پر یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جیسی حالت ہے. سو اس وقت میری حالت اور تمہاری حالت یعقوب علیہ السلام کی حالت اور ان کے بیٹے جیسی حالت ہے. دیکھا کہاں کہاں سے ترجمۃ الباب سے رخت لا رہے ہیں امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ. اب اصل کیا ہے کہ جس وقت پر بھائیوں کی درخواست پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں بھیجا, ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب وانا له لحافظون, کہ ابا بھیا یوسف کو ہمارے ساتھ ذرا بھیجو جنگل میں کھیلنے کودنے کے لیے, کھیلے گا. تو بھائیوں کے اطمینان دلانے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادلے میں خواستہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. بھیجنے کے بعد جو واقعہ ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اوپر ایک جھوٹا خون لگا کر کے آئے, وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, رات کے وقت کے اوپر بھیکڑا تانتے ہوئے سب آئے گھر کے اوپر زور زور سے روتے ہوئے چلاتے ہوئے, اور آ کر کے انہوں نے عقل میں آوے ہی نہیں ایسا عذر پیش کیا کہ ابا جان ہم تو کھیلنے کے اندر مسابقت کر رہے تھے اور بھیا یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا اور بھیڑیا آیا اور آ کر کے یوسف کو کھا گیا اور ہم ہماری بات میں سچے ہیں پھر بھی آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہو. یہ بات انہوں نے کہی اور کرتا دکھایا, لو یہ یوسف کے کرتے پر خون دیکھا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا بھیڑیا تھا کہ اس نے میرے بیٹے کے کرتے کو پہلے نکالا باقاعدہ پھر میرے بیٹے کو کھایا, اس لیے کہ اگر بھیڑیا کھاتا تو کرتا پھٹتا نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے. جھوٹ ایسی چیز ہے کہ آدمی کہیں نہ کہیں پھنسی جاتا ہے. تو جو ہے کرتا ایسے ہی دیا. اب پوری بناوٹی داستان تھی کہ انہوں نے خود یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا لیکن ابا جان کو کیا کہہ رہے ہیں بھیڑیا کھا گیا. پوری جھوٹی داستان. تو جھوٹی داستان سن کر یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے کہ یہ پوری بناوٹی بات ہے, لیکن کیا کر سکتے تھے یعقوب علیہ السلام, بڑھاپا اور یہ سب کے سب بھی بیٹے ہیں. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا, واللہ المستعان علی ما تصفون, میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم لوگ بتلاتے ہو, کہ میرے یوسف کے بارے میں جو کہانی گھڑ کے تم بتلاتے ہو اس کے بارے میں میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے بھی کہا میرا حال بھی یعقوب علیہ السلام جیسا ہے, اس لیے کہ میں بالکل پاک ہوں بے قصور ہوں اور یہ جو بات بھی چل رہی ہے من گھڑت بات چل رہی ہے, بے بنیاد بات شہر کے اندر چل رہی ہے, لیکن کوئی میرا حامی نہیں ہے اسی لیے میں ایک ہی بات کہوں گی, واللہ المستعان علی ما تصفون, جو بات سب لوگ بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر میں اللہ تعالی ہی سے مدد مانگتی ہوں. اب ترجمۃ الباب کیسے فٹ بیٹھے گا کہ حضرت عائشہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لیا اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں اور یہ بات چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کا, اس طریقے سے ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا. اور بعض حضرات کہتے کہ ربط کیسے ہوگا, اسی روایت کے دوسرے طریق کے اندر یوں آیا ہے کہ اس موقع کے اوپر حضرت عائشہ اپنی حالت حضرت یعقوب سے تشبیہ دینا چاہتی تھی لیکن اتنی ذہنی الجھن میں تھی کہ ان کو یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آیا. حضرت عائشہ کو، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ ما اجید لی ولکم الا مثلا الا ابا یوسف، کہ میرا حال اور تمہارا حال اس وقت ابو یوسف جیسا ہے. یہ باستورک کے اندر جو ہے یہ لفظ آیا ہے. تو حضرت عائشہ اپنی حالت کو حضرت یعقوب کی حالت سے تشبیح دینا چاہتی تھی، لیکن ان کو ایسی پریشانی کے عالم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آیا، تو کیا کہا؟ ابو یوسف. تو پھر ابو یوسف میں تو لفظ یوسف صراحتن ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ترجمۃ الباب سے ربط ہو جائے گا. اس لیے معلوم ہوا کہ آدمی جب الجھن میں ہو تو جو چیز اچھی یاد ہوتی ہے نا وہ بھی بھول جاتا ہے، جو چیز اچھی یاد ہو وہ بھی آدمی بھول جاتا ہے. اسی لیے امتحان میں الجھن کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا، ایک دم فریش اور فری مائنڈ ہو کے بیٹھنے کا. فریش مائنڈ بھی ہو، فری مائنڈ بھی ہو. فریش یعنی تازہ دم ہو کر کے، اور فری یعنی تمام الجھنوں سے فارغ ہو کر کے، تو جو ہے آسانی سے انسان جوابات لکھ سکتا ہے. یہ ایک معاملہ ہے. میں نے سیراجی درسن پڑھنے سے پہلے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے پاس خارج میں پڑھ ڈالی تھی، مدرسے میں شروع ہو اس سے پہلے ہی گھر پر حضرت نے مجھے اکیلے کو پڑھائی تھی سیراجی، اور تقریباً 100 مناسکے کی مشق بھی گھر پر کروا ڈالی تھی. اب مجھے معلوم تھا کہ سیراجی کا پرچہ حضرت ہی کے پاس ہے. اب بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر جو میرا پرچہ گڑبڑ ہوئی تو خیر نہیں میری. یہ پڑھایا میں نے محنت سے گھر پر، اور جو ہے پرچہ گڑبڑ کیا. تو میں نے صبح میں پرچہ تھا، تو عشاء کے بعد حضرت گھر تشریف لے جا رہے تھے، پرانے گھر جاتے تھے، تو میں کھڑا رہ گیا. ویسے دعا فرما یہ کل سیراجی کا پرچہ ہے. وہ بدماشی تھی، یعنی کہ بھائی کچھ گڑبڑ ہوئے تو پہلے سے ہی متنبہ ہو گئے. دعا فرما دے کل سیراجی کا پرچہ ہے، بہت ٹینشن ہے. تو مجھے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور جب قبر میں سوال جواب ہوں گے تو ہماری ذہنی قوت تو سلامت ہوگی نا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ذہن دل دماغ تمہارا سلامت ہوگا. تو اس پر حضرت عمر کہنے لگے تب تو منکر نکیر سے نمٹ لیں گے، کوئی وعدہ نہیں کہ بھائی جب ذہنی صلاحیت برقرار ہو تو منکر نکیر سے نمٹ لیں گے. تو اس نے اشارہ دے دیا کہ ذرا اچھی ذہن سے بیٹھنا پرچے کے اندر، تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آسانی سے لکھ سکوں گے. تو اس طریقے سے امتحان کے اندر جو ہے اس اصول کو یاد رکھنے کا کہ غم کے موقع پر، الجھن ٹینشن کے موقع پر آدمی کو جو بات یاد ہو وہ بھی بھول جاتا ہے، اس لیے ایک دم فری اور ہلکا ہو کر کے پرچے لکھنے کے. یہاں کا ماحول تو مجھے معلوم نہیں، وہاں تو میں بہت تنبیہ کرتا ہوں. طلبا جو ہے امتحان کی رات رات جاگتے ہیں، پونی رات پوری رات جاگتے ہیں، تب ظاہر بات ہے کہ پوری رات پڑھیں گے تو نیند کا اتنا غلبہ پرچے کے اندر ہوگا کہ جو بات یاد ہوتی ہے نا وہ بھی بھول جاتے ہیں. اسی لیے دنیاوی جو بڑے بڑے ایگزام ہوتے ہیں، پریکشائیں، تو اس کے ایگزام سے پہلے ماہرین امتحانات کی ہدایات اخبار میں آتی ہے، وہ دیکھنی چاہیے، میں دیکھتا رہتا ہوں. تو اس میں آتا ہے کہ امتحان کی رات تو آپ اچھی نیند سو، خوب میٹھی نیند سو، اچھی طرح خاص خاص مقامات دیکھ لو، چونکہ پہلے سے آپ کا دوڑ ہے، پہلے سے ہو چکا ہے، چند اہم اہم مقامات کو امتحان کی رات میں دیکھ لو، اور پوری نیند نکال لو اچھی طرح تاکہ دماغ بالکل فریش ہوئے صبح میں، اور اطمینان سے تم پرچہ لکھ سکو. یہ ضابطہ ہے اس کا، ورنہ نیند کے بوجھ میں جو بات یاد ہوگی وہ بھی بھول جاؤ گے. واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ بات کہی حضرت عائشہ نے. فانصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے. فانزل اللہ ما انزل، بس اسی وقت پر حضرت عائشہ کی برات کی آیتیں نازل ہوئی. حضرت ابوبکر کے مکان پر تھے اور وحی کا نزول شروع ہوا اور حضور نے اپنے چہرے انور کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر جو کپڑا ہٹایا تو بعض معبرین اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں جیسے کہ کالے آسمان کی گھٹائیں ہٹی ہو اور بیچ سے چودھویں کا چاند کیسے نکل کے جگمگاتا ہو. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مسرت کے آثار تھے. چونکہ وحی کے ذریعے سے عفت کا اعلان ہوا تھا اس وجہ سے, اور وہیں یہ آیت نازل ہوئی حضرت صدیق اکبر کے مقام پر, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, یہ وہیں نازل ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خبر دی تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہے, بحمد اللہ, میں اللہ کے حمد میں مشغول ہوں گی, لا بحمد احدین, کسی کا شکریہ میں نہیں ادا کروں گی, اس لیے کہ میری برات میرے اللہ نے فرمائی ہے, اس لیے میں میرے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. اس لیے بعض ہے روایتوں میں کہ پھر حضرت عائشہ اٹھ کر کے کونے میں جا کر سجدے میں گری اور سجدہ شکر بجا لائی. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے یا حضرت ام رومان نے کہا بھی کہ اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیجیے, کہا نہ اللہ کا شکر ادا کروں گی, اس لیے کہ میری برات تو میرے اللہ نازل فرمائی ہے. جی.
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارايت قوله حتى اذا استيأس الرجل وظنوا انهم قد كذبوا او قال كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم وما هو بالظن, فقالت يا عريه لقد استيقنوا بذلك, قلت فلعلها او كذبوا, قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها, واما هذه الايه قالت هم اتباع الرسل الذين امنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر, حتى اذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا ان اتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله, استيأسوا استفعلوا من يئست منه اي من يوسف, ولا تيأسوا من رحم الله معناه من الرجاء.
حضرت عروہ ابن زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. یہ روایت کتاب التفسیر میں امام بخاری نے بہت تفصیل سے نقل کی ہے, یہاں اختصار ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو حضرت عروہ نے سوال کیا ہے, ارائیتی, مجھے ذرا بتلاؤ تو کہ اس آیت کی قرات کیا ہے. حضرت عروہ نے آیت کی قرات پوچھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, کیا آیت؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا او کذبوا, کہ اس آیت میں کذبوا کی رات ہے یا کذبوا کی رات ہے, تشدید کے ساتھ کی رات پڑھی جائے گی یا تخفیف کے ساتھ کی رات پڑھی جائے گی. یہ سوال کیا حضرت عروہ ابن زبیر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. قالت, حضرت عائشہ نے جواب دیا, بلکہ رسولوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا, گویا حضرت عائشہ نے تشدید والی قرات بتلائی کہ یہاں آیت میں تشدید والی قرات ہے. اب اس قرات کو سامنے رکھ کر آیت کا ترجمہ کرو, یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور یہ زن گمان کرنے لگے کہ ان کو ان کی قوموں نے جھٹلا دیا ہے، ان کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا ہے. گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تشدید والی قرات بتلائی. تو تشدید والی قرات کا مطلب ہوا قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسول جھٹلائے گئے. جواب ہو گیا فقلتو، فقلتو کے فائل ہیں اروا. حضرت عائشہ نے جو تشدید والی قرات بتلائی اس پر حضرت عروا نے سوال کھڑا کیا ہے، واللہ خدا پاک کی قسم، خدا پاک کی قسم، لقد استیقنوا، پکی بات یہ ہے کہ رسولوں کو یقین ہو گیا، ان قومہم کذبوہم، کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا ہے، رسولوں کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا ہے. کہ رسولوں کو یقین ہو گیا کہ رسولوں کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے. وما ہوا بالظنی، تو پھر وظن کا کیا معنی؟ دیکھو حضرت عروہ حضرت عائشہ پر کیسا اشکال کر رہے ہیں کہ جب آپ تشدید والی قرات کہہ رہی ہو، اور تشدید والی قرات کا معنی کیا ہوتا ہے کہ رسولوں کو یقین ہو گیا تھا کہ رسولوں کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا ہے، اس کا یقین تھا، تو پھر ظنو کے کیا معنی، لفظ ظنو کس معنی کے اندر آئے گا؟ گویا حضرت عروہ نے اعتراض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یقین ہو گیا تھا کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا تھا تو پھر ظن کیسے باقی رہا؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ نبیوں کو یقین ہو گیا، تو پھر دوسری طرف ظن کا کیا مطلب؟ یہ اعتراض کھڑا کیا حضرت عروہ رضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. تو حضرت عائشہ کتنی محبت سے جواب دیتی ہے، فقالت یا اریتو، اریتو یہ عروہ کو بطور تصغیر کے خطاب کیا پیار سے. یہ تصغیر برائے تحقیر نہیں ہے بلکہ تصغیر ہے برائے اظہار محبت، کہ حضرت عروہ کو بطور محبت حضرت عائشہ نے تصغیر کے ساتھ بلایا. یا اریتو لقد استیقنوا بذلک، رسولوں کو یقین تھا کہ ان کو قوموں نے جھٹلایا. استیقنوا کے فاعل رسول، بذلک کا مرجع رسول جھٹلانا، کہ رسولوں کو یقین تھا کہ ان کی قوموں نے ان کو جھٹلا دیا ہے. Oh.
قلتو تو حضرت عروہ کہنے لگے فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُ امی جان تب تو پھر تخفیف والی قرات ہونی چاہیے کذیبو تشدید والی قرات نہیں ہونی چاہیے کذیبو کا مطلب کیا نبی جھوٹ کہے گئے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کے آنے کی جو بات انہوں نے قوموں سے کہی تھی وہ سچ نہ نکلی اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آنے کی جو بات انہوں نے قوموں سے کہی تھی وہ سچ نہیں نکلی اس لیے کہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے نافرمانوں پر عذاب بھیجیں گے اور ایک طرف یہ وعدہ ہے اور دوسری طرف عذاب نہیں آیا نافرمانوں پر اور نافرمان دندناتے پھر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کے آنے کی جو بات نبیوں نے قوموں سے کہی تھی وہ بات صحیح نہیں نکلی تو گویا امی جان تخفیف والی قرات ہونی چاہیے قالت تو حضرت عائشہ بولی معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی تھی نبیوں کو کہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ کا عذاب آیا تھا آئے گا یہ بات سچ نہ نکلے کہیں ہو سکتا ہے ایسا کیا کہہ رہے عروہ تم لم تکن الرسل تظن ذلک بربها رسول کبھی اپنے رب کے ساتھ ایسا خیال کر ہی نہیں سکتے رسول اپنے رب کے ساتھ کبھی ایسا خیال کر ہی نہیں سکتے یعنی اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کریں گے اور اللہ کی طرف سے مجرموں پر عذاب کا جو وعدہ تھا وہ پورا نہ ہوئے ایسا کوئی رسول کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تصور ہی نہیں سکتا تو پھر آیت کے اندر مراد کیا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا تو کیا مطلب ہے تو کہا کہ بہرحال اس آیت جس کے اندر ظنو کا لفظ آیا اس کا مطلب یہ ہے ہم اتباع الرسل وہ رسولوں کے متبعین رسولوں کے ماننے والے لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَى رسول کے متبعین پر مصیبت لمبی ہو گئی یعنی رسول کے متبعین پر حالات بہت آئے دشمنوں کی طرف سے مصیبتیں بہت جلنی پڑی لمبے عرصے تک بلا مصیبت کے حالات آئے وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ اور اللہ کی طرف سے ان پر مدد مؤخر ہوتی چلی گئی اللہ کی طرف سے مدد کا آنا ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ مؤخر ہوتا گیا حتیٰ اذا استیأست یہاں تک کہ وہ نا امید ہو گئے ممن کذبہم من قومہم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کی قوم میں سے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا ان کی قوم میں سے یعنی انبیاء کے متبعین کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد کسی حکمت سے تاخیر سے آ رہی ہے ظالموں کو ہلاک کرنا تاخیر سے ہو رہا ہے اور ادھر نبی کے متبعین مصیبتیں برداشت کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر نا امیدی چھا جاتی ہے کہ کیا اب اللہ کی مدد نہیں آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی متى نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی یہ ظالم اتنا ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ظلم سہتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالموں کو ہلاک کرنے کا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا کہ رسولوں کی مدد کا اللہ نے اتنا مؤکد وعدہ کیا ہے اور ایمان والوں کی مدد کا اتنا مؤکد وعدہ کیا ہے پھر بھی مدد نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رسول کے متبعین نا امید ہو جاتے تھے، انبیاء نا امید نہیں ہوتے تھے. وظنوا ان اتباعهم كذبوهم، اور نبیوں کو یہ خیال ہوا کہ ان کے متبعین کہیں نبی کی تکذیب نہ کر ڈالے. متبعین کو یہ خیال، نبی کو یہ خیال ہوا کہ متبعین کہیں رسول کی تکذیب نہ کر ڈالے. کس بنیاد پر رسول کی تکذیب نہ کرے؟ اللہ کی مدد کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، نصرت الہیہ میں جو تاخیر ہو رہی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے رسولوں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ متبعین ہم کو جھٹلا نہ دے وے، ہماری تکذیب نہ کر دے وے. جاءہم نصر اللہ، بس اس مرحلے پر جا کر اللہ کی مدد آئی رسولوں کے پاس. تو خلاصہ کیا ہوا کہ اصل تو متبعین ہے ہر نبی کے زمانے میں، کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے، اہل ایمان کی مدد کریں گے، ظالموں کو ہلاک کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کب مدد کریں گے یہ بات ٹائم تو اللہ بتلاتے نہیں ہیں. ظالموں کو کب ہلاک کریں گے وہ وقت تو بتلایا نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دشمنان دین، رسولوں کے دشمن، نبیوں کے دشمن، نبی پر رسولوں پر مسلسل ظلم ڈھاتے چلے جا رہے ہیں اور پریشان کرتے جا رہے ہیں، لمبا عرصہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہ نصرت کا وعدہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، ظالموں کی ہلاکت نہیں آ رہی ہے. تو رسول کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی، ایسے حالات میں نہیں آ رہی ہے تو اب کب آئے گی، یہ دشمن ہم کو اتنا ستا رہے ہیں پھر بھی مدد نہیں آ رہی، کب کب مدد آئے گی. ایسے موقع پر یہ خیال کیا متبعین نے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. دوسری طرف رسولوں کو کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے متبعین کہیں ہم کو جھٹلا نہ دے وے، یہ اللہ کے نبی آپ نے تو اللہ کی مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن اللہ کے یہاں سے تو کوئی مدد ہی نہیں آ رہی ہے، آپ نے ہم کو کوئی غلط وعدہ تو نہیں کیا تھا. تو متبعین کو مدد کے مؤخر ہونے کی وجہ سے دل میں ایک شک کی کیفیت پیدا ہونے لگے، رسولوں کو یہ خیال ہونے لگے کہ متبعین کہیں ہماری تکذیب نہ کر ڈالے. جب اتنا سنگین وقت آ جاتا ہے کہ متبعین اللہ کی مدد سے نا امید ہو گئے اور رسول کو جھٹلانے کا ڈر ہو، اس سنگین موقع پر کیا ہے؟ جاءہم نصر اللہ، اس سنگین موقع پر اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور اللہ ظالموں کو ہلاک کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد الفاظ کی قرات بیان کی، استیئسوا یعنی باب استفعال سے ہے، من یئستوا، یہ یئستوا سے نکلا ہے، استیئسوا یعنی اس کو مزید فی میں لے گئے تو استیئسوا بن گیا، ورنہ یہ باب سمیع یسمعون میں مجرد تھا. منہ ای من یوسف، ولا تیئسوا من روح اللہ، اور تم اللہ تعالی سے نا امید نہ ہو. روح کے معنی رحمت، اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہو، یعنی اللہ سے امید بنا کر کے رہو. اب سوال یہ کہ اس روایت کا ترجمۃ الباب سے ربط کیا، حضرت یوسف کے واقعے سے کیا ربط ہے اس کا؟ تو کہا کہ دراصل یہ سورہ یوسف میں یہ آیت آئی ہوئی ہے، یہ آیت سورہ یوسف میں آئی ہے، اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا کرنے کے بعد اللہ نے عمومی ضابطہ بیان کیا. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم، پڑھو آگے. ختم پر، ختم پر آخری رکوع میں. تو کہا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے تذکرے کے اندر یہ آیت آئی ہے. اور وما ارسلنا قبلک الا رجالا, اس سے انبیاء مراد ہے, اور انبیاء کی جماعت میں یوسف علیہ السلام بھی ہے, اس طرح ربط ہوگا.